چلو سیکھیں قربان و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں.
کھلے آنکھ صلی بلا کہتے کہتے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا پاک کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا اور نہ ان کی مدد کی جائے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح سے اس کی مدد کی.
أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ.
تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو، تو ان یعنی انبیاء میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہو.
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
اور یہودی بولے، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں.
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فلعنت اللہ علی الکافرین.
اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب یعنی توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت منکروں پر.
بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله ضويا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی عذابوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ پانچ شعبان المعظم کو ہجرت کے چوتھے سال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اسی مناسبت سے آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و صفات کے حوالے سے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ امام حمام، امام تشنہ کام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول ہیں، سبحان اللہ، چمنستان مولا علی کے آپ ایک لاجواب پھول ہیں، جناب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے تارے ہیں، اور تمام مسلمانوں کے دلوں کے راج دلارے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے بہت ساری معلومات آج آپ کو سیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ الکریم کچھ آگے چل کے حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی کریں گے۔ مدنی چلے کے ناظرین، گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے قبلہ حکیم قاری خلیل اتاری صاحب سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کہیں جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آپ کی نسبت آپ کی الفت نہ
چھوٹے یا سر کٹے پر گم نہ ہو دین کی دولت اے نانا اے حسین ہوں گناہوں کا مریض تمہارا چین لینے ہی نہ دے 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 دو یہ راحت نانا اے حسین اب مدینے میں بلا دور کر یہ غم فرقت نانا اے حسین
سب گنبد کی بہاریں پہلے غوث اعظم دور ہو قبر کی وحشت اے نانا حسین نعرے دخ سے بجا کر اصحاب سے قائم رہے تا ابد نسبت میں نانا حسین حضرت شبیر و شب کے طفیل حضرت شبیر و شب کے طفیل
Yeah.
شبیر و شبر کے طفیل حضرت شبیر و شبر کے طفیل تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا شبیر و شبر کے طفیل حضرت شبیر و شبر کے طفیل حضرت شبیر و شبر کے طفیل طالب و آفت شہزادوں کا رحمت کیجیے حضرت شبیر و شبر دو دعا نانا پیر و مرشد پر میرے ماں باپ پر ہو صدا رحمت نانا حسین میں گناہوں سے صدا بچ پا رہوں کیجیے رحمت نانا حسین اپنا غم اور چشم نم دے دیجیے کیجیے رحمت نانا حسین اس طفیل نے چار یار باصفا کیجیے رحمت نانا حسین صدقہ شہزادوں کا کیجیے کیجیے رحمت نانا حسین سب صحابہ کا وسیلہ رضا کا واسطہ کیجیے رحمت نانا حسین مرشدی قطب مدینہ کے طفیل کیجیے رحمت نانا حسین دعوت اسلامی والوں پر صدا نانا حسین ہر ولی کا واسطہ عطار پر ہر ولی کا واسطہ عطار پر کیجیے رحمت نانا آپ کی نسبت نہ بڑی دولت نامِ حسین.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالی آقا رحمت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ایسی رچ بس جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہمارا یہ وتیرہ بن جائے. اللہ پاک ہم پر ایسا کرم فرمائے اور ہمیں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. حضرت امام حسین جن کو شبیر بھی کہا جاتا ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی بھی عطا فرمائی. ایک نام وہ تھا جو جناب علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے رکھا تھا. آپ چونکہ ایک زبردست جو ہے وہ مجاہد بھی تھے جنگجو بھی تھے اور آپ جو ہے وہ اشجع الاشجعین ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، تو آپ نے بھی ایک نام حضرت امام حسین کا اپنے دور پر رکھا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نام کو جو ہے وہ تبدیل فرما کر جو حضور نے خود اپنے کرم سے نام عطا فرمایا وہ نام حسین تھا. اور آپ کو شبیر بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور کیا ہی پیاری ذات ہے، اعلی حضرت نے لکھا ہے، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توم میں لکھا ہے یہ دوبر کا نور کا. کیا فرمائیں گے سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ایمان والے کے دل میں گھر کرنے والے اور ہر ایمان والے کے دل کے اندر اپنی محبت جو ہے وہ رکھنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیا فرمائیں گے؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پیدا ہوتے ہی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور جن کے نانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں ان کی پھر شان کتنی بلند ہوگی.
سبحان اللہ.
اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ نام بھی وہیں سے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوا، گٹی بھی وہیں سے ملی، تو پھر جو ہے وہ ایسی شخصیت جو ہے وہ پھر آگے جا کر اس میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے، اور ان کی پرورش جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت نصیب ہوئی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ ان کی بھی جو ہے وہ ظاہر وہ آپ کے والد گرامی تھے،
تربیت نصیب ہوئی،
تربیت جو ہے وہ ان کی مربی جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے.
سبحان اللہ.
اور جو ہے وہ یعنی بچپن تو سارا آپ کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہی گزرا ہے.
صحیح.
یعنی وہ عمر جو سیکھنے والی ہے، اور پھر جو ہے لڑک پن جو ہے پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں، اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت بھی اور سرپرستی بھی نصیب ہوئی.
واہ واہ واہ.
تو ان ساری ہستیوں کی جو ہے وہ تربیت کا شاہکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کے فضائل بیان کیے بلکہ ان سے محبت کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے.
واہ.
اور حسین اسبات میں سے ایک سبت ہیں.
سبحان.
اس حدیث پاک کے تحت مفتی عمر یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے، مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے.
سبحان اللہ.
چونکہ آئندہ واقعات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں. سبت اور درخت وہ درخت ہے جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت سی ہوں. فرمایا کہ میری حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گا.
واہ.
دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب میں ہیں، اور یہ بھی دیکھ لو کہ حسنی سید تھوڑے ہیں، حسینی سید بہت زیادہ ہیں.
اللہ
اور اس فرمان کا ظہور ہے.
واہ واہ واہ.
تو ہم جب جو ہے وہ انصاب پر نظر ڈالتے ہیں
جی.
تو جو حسینی سید ہے ان کی جو ہے وہ یعنی دیکھا جائے تعداد تو بہت زیادہ ہے
ماشاءاللہ.
جو اس شریف کے اندر جو ہے حضرت سید حسین رحمت اللہ علیہ جلال الدین حسین رحمت اللہ علیہ ہیں, تو ان کی نسل جو ہے وہ یہاں پاک و ہند کے اندر بہت زیادہ پھیلی. جو خاندان ہے حسینی خاندان لاہور کے اندر وہ اور بھی بہت سارے ہیں, ان میں سے ایک خاندان جو ہے حضرت مفتی سید دیدار علی شاہ محدث علوی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے.
واہ.
اور آپ کے دو صاحبزادے حضرت شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری اور حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہما, یہ دونوں جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ دونوں نے جو ہے وہ ایسی خدمات سر انجام دی ہے کہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ہستیوں کا احسان جو ہے وہ کبھی بھی اہل پاکستان فراموش نہیں کر سکتے. تو حسینی سید جو ہیں یہ دنیا میں بہت زیادہ ہیں, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے خوشخبری بھی سنا دی, تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے.
سبحان اللہ, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں تو وہاں بھی حسینی فیضان موجود ہے. آپ کے والد ماجد حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں, یعنی اس اعتبار سے آپ حسنی ہیں, اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ حضرت امام حسین سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کی جو ہے وہ اولاد میں سے تھیں. تو یوں آپ جو ہے وہ حسنی حسینی نجیب الطرفین ہیں. سبحان اللہ, یوں ہی آپ دیکھیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات کو دیکھیں, تو حسنی حسینی سادات یعنی ایک تو وہ ہیں جو حسینی سادات ہیں, اور پھر حسنی حسینی سادات میں بھی حضرت امام حسین کا فیض جو ہے وہ اپنی بہار لگا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. خالد بھائی, جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ دیکھیں, یہ بڑے زبردست ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. فضائل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جتنا بڑا نام ہے اتنا ہی بڑا کردار بھی ہے, اتنی ہی بڑی سیرت بھی ہے, اتنا ہی بڑا اخلاق بھی ہے. اس اعتبار سے کیا فرمائیں گے آپ؟
سلمان بھائی, بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ناموں کا اثر جو ہے وہ شخصیات پر بھی ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام حسین رکھا ہے, تو حسن اور خوبیاں ان کے افکار سے, ان کے کردار سے اور ان کے انداز سے جھلکتی ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عالی تربیت کا یہ اعلیٰ شاہکار ہے, اور آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی کامل طور پر پیروی کرنے والے ہیں. آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آتے تو انداز یہ ہوتا کہ ان سے انتہائی ہمدردانہ اور مشفقانہ انداز ہوا کرتا, اور اس کے بعد جب رب العالمین جل وعلا کی عبادت کے طور پر تنہائی اختیار کرتے, ویسے تو یوں خلق خدا کے ساتھ مدارات اور ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, خیر خواہی کرنا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے کہ اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہے, لیکن جب نماز روزہ تلاوت اس کی طرف آتے تھے تو اور ایک الگ حسن اس کا ہوا کرتا تھا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی یہ وصف بہت عمدہ طور پر پایا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت سے بہت محبت کرنے والے تھے, حتیٰ کہ جب کربلا معلیٰ کی وہ ایک آخری رات ہے کہ جس کے اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے, اس دن بھی آپ وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ سے جو گفتگو فرما رہے ہیں اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز سے محبت ہے, اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے, اللہ کریم خوب جانتا ہے کہ میں کثرت سے دعا کرنا اور اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا پسند کرتا ہوں. یہ انداز زندگی ہے سلمان بھائی, یہ صرف اس وقت کا نہیں ہے بلکہ یہ ساری زندگی کا عکاس ہے. جو ساتھ آپ کے رہا کرتے تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے سفر و حضر میں دیکھا, تلاوت قرآن ان کا محبوب مشغلہ ہوا کرتی تھی. یہ انداز اتنا پیارا اتنا اعلیٰ ہوا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ اس نے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس میں بھی دیکھیے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن کر کر کے بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے کردار میں جھلک آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھلک دراصل قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے. ایک مرتبہ ایک شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے والد گرامی ہیں اور خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بدگمانی کا شکار تھا تو برے انداز سے مخاطب ہوا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے. جب اس نے اپنی بد زبانی جاری رکھی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیات کریمہ تلاوت فرمائی. جو آیات تلاوت فرمائی وہ کیا تھی؟ پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف, اور اس کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی وہ یہ, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ معاف کرنا اختیار کیجئے اور معاف کرنے کا اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض فرمائیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد اس شخص کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے جس مصیبت میں تم دبے ہوئے ہو اس کو اپنے اوپر سے ہلکا کرو, آسان زندگی گزارو, میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. یعنی ایک طرف سے وہ بندہ مسلسل جو ہے کاروائی میں اپنی لگا ہوا ہے اور دوسری طرف سے ایسا انداز ہے کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں, میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اور جب یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی اور وہ بندہ مجلس میں بیٹھا ہے, انتہائی بغض سے بھرا تھا, جب بیٹھا اور اس انداز کو دیکھا تو انتہائی محبت سے اس کا دل معمور ہو گیا اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں نے آپ اور آپ سے آپ کے والد سے بہتر لوگ اس زمانے میں نہیں دیکھے, یہ لوگ تو اچھے لوگ ہیں, میری اپنی بدگمانی گویا تھی جو ان کے پاس آیا کرتا تھا. سلمان بھائی کردار میں ایسی خوبصورتی تھی کہ جو ان کو قریب سے دیکھ لے وہ ان کی مزید محبت کے گن گانے والا بن جائے. انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ دیکھیں تو وہ ایسا ہے کہ بڑھ چڑھ کر, کیا ان سے بڑھ کر کون ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا ہو, یہ خود بھی انفاق کرنے والے, یہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی اس کی تلقین کرنے والے,
سخاوت
کرنے والے.
سبحان اللہ.
ساتھ یہ انداز دیکھیے کہ عبادت سے محبت کی جو بات میں نے کی اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حج سے محبت ہے, اور 25 حج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل فرمائے.
واہ,
ایسی محبت کرنے والے, حالانکہ شہزادے ہیں, کون سی سواری ہے جو ان کے لیے پیش نہ کی جاتی ہو, لیکن جب رب العالمین کی عبادت کی طرف آ رہے ہیں تو وہ عاجزی والا انداز, وہ نیاز مندی والا انداز اس کو اختیار کرتے اور پھر رب العالمین کی عبادت میں لگے رہنے کو پسند فرمایا کرتے.
سبحان اللہ. پیدل حج کی بات کی آپ نے خالد بھائی, اللہ آپ کو بھی حج میں
عارف نصیب فرمائے,
سال نصیب فرمائے, آپ کے ساتھ مجھے بھی عارف
فرمائے. آمین. کیا بات. سبحان.
خالد بھائی انہوں نے جو حج پیدل کیا مدینہ منورہ سے آنا مکہ مکرمہ میں اور پھر اس طرح سے, یہ تو ایک بہت بڑا آپ کا جو ہے وہ عمل ہے.
جی,
کہ اس زمانے میں رستے بھی ایسے نہیں تھے, سواریاں بھی آج کی طرح کی نہیں تھیں. ہماری تو سواریاں آپ دیکھیں ان میں جو ہے وہ اے سی لگا ہوا ہے, آپ کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ راحت جو ہے وہ دے رہا ہے, روڈ جو ہے بنے ہوئے ہیں, ٹائم کیا ہو گیا شارٹ ہو گیا, ٹریول ڈیوریشن کیا ہو گیا کم ہو گیا. آپ صرف اور صرف اگر اب ہمارے ہاں اب جو پیدل حج کہا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ نیت کرتا ہے, نیت کرنے کے بعد وہ روانہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے منا میں آنا ہوتا ہے, منا کے بعد آ کے 8 ذی الحج کی ظہر عصر مغرب عشاء اور نامی کی فجر منا میں پڑتا ہے. اس کے بعد اب اس کو کہاں آنا ہوتا ہے, عرفات شریف آنا ہوتا ہے, پھر یہ 9 ذی الحج کی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے تک اس کو جو ہے وہ رہنا ہوتا ہے عرفات میں, پھر مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا, اب یہ وہاں سے رفع شریف سے کیا ہوگا یہ نکلے گا, اور مغرب اور عشاء کی نماز مزلفہ میں پڑھے گا, مزلفہ میں پھر جو ہے وہ اپنا وقوف کرنے کے بعد پھر یہ جائے گا رمی جمرات کے دوبارہ منا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کے جو معاملات ہیں وہ پھر آگے وہ ہیں. تو اتنے ڈیوریشن کے اندر جو پیدل چلنے والا ہے نا وہ اپنے اسے کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے,
پیدل
حج کیا ہے. اچھا, اس میں بھی پھر کچھ درجات ہیں, کچھ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, جیسے اب اپنی بلڈنگ سے آپ جو ہے بس میں بیٹھے، بس میں بیٹھ کر کے آپ مینا میں آگے، مینا میں آپ جو ہے وہ بس میں بیٹھے اور مینا سے اپنے خیمے سے آپ نکلیں گے، بس میں بیٹھیں گے تو آپ کہاں آ جائیں گے؟ عرفات شریف آ جائیں گے. اچھا جو پیدل چلنے والے ہیں نا وہ بھی دیوانہ وار، مستانہ وار، پروانہ وار آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خالد بھائی.
سبحان اللہ.
بسوں میں بیٹھنے والے یعنی میں نے قابل رشک نگاہوں سے ان عاشقان رسول کو جو ہے وہ دیکھا ہے کہ جو گرمی کا موسم ہے پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیدل کر رہے ہیں. اچھا پچھلے سال رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب کی سرپرستی میں پھر عرفات شریف میں جو ہے گزارنے کو ملا اللہ کی رحمت سے نو ذی الحج کو، تو طے یہ ہوا کہ ہم بھی کیا ہیں پیدل سفر کریں گے. تو ساتھ ساتھ ہیں ہم بھی بالکل، سبحان اللہ آمین. تو یہ عرفات شریف سے مزدلفہ جانا پیدل اور پھر مزدلفہ سے تو آگے پیدل ہی جانا ہوتا ہے منا دوبارہ گنکریاں مارنے کے لیے شیطان کو، اس کے بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں. کچھ جو ہے وہ اس کے ذریعے پیدل جاتے ہیں، کچھ کے پاس وہ ایک سکوٹی سی بھی ہوتی ہے وہ اس پر بھی چلے جاتے ہیں، کچھ کے پاس یہ قطار المشار جو ہے اس کا ٹرین کا ٹکٹ ہوتا ہے میٹرو ٹرین کا، تو میٹرو اسٹیشن سے جانا یہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ بن جاتا ہے، بہرحال چلنا پڑتا ہے. لیکن خالد بھی میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
جی
کہ آج کے اس زمانے میں بھی یہ تھوڑا ڈیوریشن بھی پیدل چلنا جو بندہ چلتا ہے نا اسے جو ہے پتہ چلتا ہے. ہم بھی ایک یا دو سٹاپ کیے ہم لوگوں نے بھی، حالاں رات کا جو ہے وہ ٹائم تھا، مغرب کی نماز کا وقت جب ہو گیا تو پھر ہم کچھ دیر تھوڑا اور عرفات شریف میں رکے اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ ہم نے جو ہے وہ آنا تھا. تو اتنا بہت بہت زیادہ لمبا فاصلہ ہے ایسا نہیں ہے،
صحیح ہے،
لیکن فاصلہ ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے. آپ دیکھیں آج اتنی مشقت ہے، اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود جب کے اوپر وہ جو ہے نا وہ شاور بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں سے پانی جو ہے نا وہ پانی کی بوندیں اس میں سے نکل رہی ہیں، بخارات وغیرہ، تو وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ راحت دے رہے ہیں، ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، فائدہ دے رہے ہیں، ریفریش کر رہے ہیں آپ کو. تو آج اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی جو لوگ پیدل چلتے ہیں ان کو ایک مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو حج پیدل حج کیے اس وقت میں انہوں نے اس عبادت کے لیے کیسی بڑی اور زبردست مشقت برداشت کی ہوگی اس کا ہم جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے. تو آج اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود جس پر حج فرض ہے وہ اگر حج نہ کرے تو یہ محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. میں نے لوگوں سے یہ بات سرب کہتے ہوئے سنی ہے کہ حج مشکل بہت ہے، لفظ یہ یعنی مشکل بہت ہے، یہ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کچھ ارشاد فرمائے. حالانکہ جس نے یہ کہا نا مشکل بہت ہے وہ اتنا امیر آدمی ہے کہ آپ اس کی عمارت کا مطلب حساب لگا نہیں سکتے.
اسی لیے جو ہے وہ مشکل کہہ رہا ہوگا نا کہ اسے شروع سے ہی عمارت ملی ہوگی اور امیر تھا اور مشقت کی نہیں ہوگی. لیکن جو ایمان کی قوت ہے جس بندے کے اندر دین اسلام کی روشنی ہے تو جب وہ حج کی بات آتی ہے تو یقیناً وہ حج کرنے کی خواہش کرتا ہے. اللہ پاک نے حج کی عبادت کے اندر مال خرچ کرنے کی بھی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جان کی بھی جو ہے مشقت ہے. تو یہاں پر مال کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی جان کی بھی جو قربانی دینا ہوتی ہے، جان کی قربانی مشقت کے ذریعے. تو یہ تو سعادت مند ہیں جب ہم فضائل پر نظر ڈالتے ہیں کہ جو عرفات کے اندر شرکت کرتا ہے، جو حاجی عرفات میں جاتا ہے تو حقوق اللہ کی معافی کے تو بہت سارے مواقع بیان کیے گئے، لیکن عرفات کے جو وہ لمحات ہیں وہاں پر تو حقوق العباد کی بھی معافی کی خوشخبریاں ہیں
مزدلفہ میں. سر
مزدلفہ میں
جی.
تو اس لیے جو ہے وہ دیکھیں عرفات اور مزدلفہ یہ دونوں مقامات ایسے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے.
سبحان اللہ.
تو لہٰذا جو ہے وہ ہمت کرنی چاہیے، مشکل ہے تو ثواب بھی تو بہت زیادہ ہے نا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حج کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں، مغفرت کی خوشخبری ہے، اللہ پاک کی رضا کی خوشخبری ہے.
سبحان اللہ.
تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ حج کرنے کی جو ہے وہ ترکیب کریں اور حج کرتے ہی رہیں. اللہ کرے جو ہے وہ ہر سال ہی جو ہے وہ حج کرنے کی سعادت.
آمین.
آپ نے جو ہے وہ ذکر کیا پیدل چلنے کا، تو جو ہم نے آخری رمی کی تھی اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ہوٹل کی جانب جانا تھا، جس میں آپ وہ جو ہے وہ اللہ پاک سے مناجات بھی جو ہے وہ امیر علیہ السنہ جو نے لکھی تھی وہ بھی پڑھ رہے تھے,
ارحم ارحم یا رحم
ارحم والی.
اللہ,
تو اس میں جو ہمارا سفر تھا وہ سفر بھی کوئی کم نہیں تھا, اچھا سفر تھا, لیکن جو ہے ہم تھک کتنے گئے تھے کہ پہنچنا جو ہے وہ دشوار ہو رہا تھا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 25 حج جو ہے وہ پیدل کی, یعنی مدینہ شریف سے پیدل چلے اور یہ مناسے کے حج جو ہے وہ پیدل کیے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آپ کی ایک اور خصوصیت وہ جود و سخا کی بھی ہے
جی,
کہ آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو بانٹنے والے ہیں دینے والے ہیں. ایک فقیر جو ہے آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے جو ہے وہ صدا لگائی, اور صدا لگانے کا انداز کتنا پیارا تھا کہ عربی اشعار پڑھے, کہ جس میں تھا کہ آپ بڑے سخی ہیں, سخی گھرانے سے ہیں اور سخاوت تو آپ کے گھر کی ہے. تو اس قسم کے جو ہے وہ اشعار پڑھے اور آپ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے جو ہے وہ آپ باہر آئے اور دیکھا کہ ایک فقیر ہے, دیہاتی ہے, بدو ہے, اور اس کے چہرے مورے سے لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ بڑا حاجت مند ہے. تو آپ نے اندر آئے اور کمبر سے کہا جو آپ کا غلام تھا کہ بتاؤ کچھ ہے, تو کہا 200 درہم ہیں جو گھر کے اخراجات کے لیے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ لے آؤ. اس نے کہا کہ حضور گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے, یہ تو میں نے بچا کر رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس فقیر کی ہے.
آئے آئے آئے.
تو آپ نے وہ 200 درہم جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ احترام کے ساتھ, ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو دیے, اور ساتھ ہی اس سے معافی طلب کی.
آئے آئے.
کہا کہ یہ بہت کم ہے, 200 درہم بڑی رقم تھی, لیکن آپ نے جو ہے وہ اسے دیا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ بہت کم ہے, اگر اس سے بھی زیادہ میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں دے دیتا. اس سے وہ بہت خوش ہوا اور جو ہے وہ آپ کو دعائیں دینے لگا. تو یہ انداز تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یوں جو ہے وہ نوازا کرتے تھے. تو کاش ہمیں بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ توفیق مل جائے اور جذبہ نصیب ہو جائے. لیکن جب ہم خرچ کرنے پر آتے ہیں تو کچھ ہاتھ تھوڑا روک بھی لیتے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جود و سخا بدرجہ اتم تھی, اور آپ جو ہے وہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ نے جو ہے سارا کچھ ہی جو ہے فقیر کو عطا فرما دیا.
سبحان اللہ.
ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آپ کی جو زوجہ تھی انہوں نے زبردست قسم کی کھانے تیار کیے اور خوشبو جو ہے وہ تیار کی, اور ان کی خواہش تھی کہ آج بڑی بہترین دعوت تیار ہوئی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم پلہ لوگوں کو آج دعوت دیں, تو آئی اور کہا کہ آج میں نے آپ کے لیے بہترین کھانا تیار کیا ہے, خوشبو تیار کی ہے, تو آپ جو ہے وہ اپنے ہم پلہ کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں گئے اور وہاں پر اصحاب صفہ جیسے جو ہے وہ غریب صحابہ ہی موجود تھے, مساکین بھی تھے. تو آپ نے ان سارے مساکین کو اپنے ساتھ لیا اور جو ہے وہ گھر لے آئے, اور ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا, اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی. یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ جتنا کھانا تیار کیا ہے نا
سب لے
وہ سب لے آنا,
کیا بات,
اور خوشبو وغیرہ بھی لے آنا, اور جو ہے وہ مساکین کے جو ہے وہ خدمت میں وہ سارا کھانا پیش کر دیا, ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. تو یہ انداز ہے کہ گھر والے چاہ رہے ہیں کہ آج جو آپ کے سٹیٹس والے لوگ ہیں وہ آئیں اور آج کی دعوت جو ہے بڑی زبردست تیار ہوئی ہے تو وہ کھائیں, لیکن آپ نے جو ہے مساکین کو پسند فرمایا اور ان کو کھانا کھلایا. تو یہ آپ کا انداز تھا. اس کے اندر یہاں آپ کا جود و سخا ہے, وہاں آپ کی عاجزی بھی ہے کہ جو ہے وہ عاجزی ان کے ساتھی کے پیکر ہیں, مساکین کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا حکم ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے, کیونکہ مساکین اور غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بندے کے دل میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غریب لوگوں کو بھی جو ہے وہ اہمیت دیں, جب بالخصوص شادی کے مواقع پر بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ غریبوں کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے یا زیادہ رغبت نہیں رکھتے, تو ہمیں چاہیے کہ شادی کے موقع پر بھی غریبوں کو بھی نہ بھولیں, انہیں بالخصوص جو ہے وہ دعوت دے کر ان کو مان بھی دیں. ایسا نہ ہو کہ جناب وہ امیر بھی آ رہے ہیں غریب بھی آ رہے ہیں. امیروں کو تو ہم جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہوں, غریبوں کو اہمیت نہ دے رہے ہوں, تو سب کو جو ہے وہ برابر اہمیت بھی دینی چاہیے،
ملے ان کو اہمیت کے بھی الگ الگ جو ہے وہ معیارات ہیں. میں ایک بات امام حسن کی بھی کروں، امام حسن مجتبا سید الاسخیا، سید الاسخیا حضرت امام حسن مجتبا، کردار کی کیسی بلندی ہے اور قرآن کریم کے احکامات پر کتنا سپرلیٹو درجے کے اوپر جا کر عمل ہے. خذ الافوا وامر بالعرف، اس کے اوپر آپ دیکھیں، خذ الافوا کے اوپر کہ معاف کرنا اختیار کرو. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک کان میں کوئی برا بھلا مجھے بولے اور دوسرے کان میں مجھ سے عذر کر لے، مطلب معافی مانگ لے مجھ سے، تو فرمایا میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ کیوں نہ بولے، کتنے پیارے
کتنے پیارے محمد گھرانے والے، کتنے پیارے کتنے اچھے کتنے سہنے کتنے
جی چاہ رہا ہے اسی کو ہم مزید جو ہے ایسے ہی اس کو چلاتے رہے اور یہ چلتا جائے گا، کیونکہ اسی خاندان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ مناسب ہے کہ این خانہ ہما آفتاب است، اس گھر کا تو ہر فرد ہی کیا ہے، آفتاب ہے، سورج ہے، چمکتا سورج ہے، اخلاق کا، کردار کا، عمدگی کا، اعلیٰ جو ہے وہ درجے کا. سبحان اللہ، کیا کیا کہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے جو ہے وہ الفاظ بھی جو ہے وہ کم ہے، عقل بھی کم ہے، شعور بھی کم ہے، علم بھی کم ہے، ہم کیا اس خاندان کی عظمت و شان کا بیان کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا فرمائے ہوں، خالق کائنات نے جن کی عظمت کو بیان کیا ہو. بہرحال ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق ان کی عظمتوں کے گیت گا کر، ان کا ذکر خیر کر کے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کا ایک رستہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں اس رستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے. آئیے آپ کو نظم کے اندر بھی، نثر میں تو آپ نے سن لیا ہے، نظم میں بھی آپ کو کچھ جو ہے وہ سنائے دیتے ہیں. منقبت حضرت سیدنا امام حسین، آئیے سماعت فرمائیے.
یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی،
حسین ہمارے ہیں مولا، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں مولا، حسین
جانو دل سے پھر ہوئی
سبحان اللہ. سنیے آپ نے منقبر کے بھی کچھ اشعار سنے ہیں, اور اگلا موضوع جو ہم ابھی لے رہے ہیں وہ بھی فضان امام حسین سے مالا مال ہے. کس طریقے سے رکن شرع سنتے ہیں؟ جی حضور,
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم خاندان کے عظیم المرتبہ شیخ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, ان سے فیضان پایا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے. آپ کے شاگرد ہیں, آپ کی صحبت پائی اور آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا, اور انہی کے جو حضرت امام حسین حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے حضرت ثابت بن زوتی, یہ بچپن میں حضرت امام حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو دعا ارشاد فرماتے ہیں بلکہ آپ کے خاندان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو یوں حضرت امام اعظم منیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسینی فیضان اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی دعا خاندان کو ملی ہے.
واہ واہ واہ.
اور حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ قوم و ملت کے لیے کتنا جو ہے وہ کارنامہ نمایاں سر انجام دیا ہے کہ آج جب ہم جو ہے وہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ 80 سنہ ہجری میں ہوئی, اور 150 سنہ ہجری 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہوا. تو یوں آج جو ہے وہ یعنی شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے, تو یہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یاد دلاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر علم ثریا پر ہو تو اہل فارس جو ہے وہاں سے اس علم کو حاصل کر لیں گے, اور ایک حدیث پاک میں علم کی جگہ ایمان کا ذکر آیا ہے کہ اگر ایمان جو ہے وہ ثریا پر ہو تو آل فارس میں سے جو ہے وہ وہاں سے ثریا سے ایمان حاصل کر لیں گے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں.
کیا بات.
اور یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ آل فارس میں سے آپ کا تعلق آل فارس سے, آپ عربی نہیں ہیں فارسی ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ آل فارس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علمی طور پر جو مقام حاصل کیا وہ کوئی کسی اور نے نہیں پایا.
واہ.
بلکہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو جو آل فارس میں سے مقام حاصل تھا, آپ کوئی مقام امام صاحب کا کوئی کیا مقام پائے گا, آپ کے شاگردوں کا مقام بھی کسی آل فارس میں سے نہیں پایا.
اللہ
تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ اس کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ.
سبحان اللہ, ثریا ستارے کی یہاں بات ہو رہی ہے, سبحان اللہ کیا بات ہے. اور پھر نبی پاک کا جو ہے وہ کیا پیارا ارشاد بھی آپ نے سماعت فرمایا, امام اعظم کی بھی کیا بات ہے. امیر اسند نے لکھا نا, ہے نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ.
سراج امت فقیہ افغان
واہ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آپ نے درج دی ہے خلیل بھائی. میں آپ کو لقمہ دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے ایسا اس کو مزیدار پڑھا ہے کہ بس پھر میں اس کو سنتا ہی رہ گیا ہوں. سبحان اللہ, یہ آپ کا ہی درج آپ کی ہی پڑی ہوئی ہے. ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ, ٹھیک ہے, اس میں بھی سنائیے گا. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا نام نعمان ہے اور ان کے نام کے حوالے سے خالد بھی کچھ بتائیں. امام اعظم کا جو مبارک نام ہے اس کا کیا معنی ہے, کیا اس کا مطلب ہے اور کیا اس کے حوالے سے جو ہے وہ محدثین نے علماء نے بیان فرمایا ہے.
سبحان اللہ, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کی اصل میں جو بنیاد اور داغ بیل اس کے اصول و قوانین کو مرتب کرنے والے ہیں اور ان کی فقہ سب سے پہلے مدون ہوئی, اس اعتبار سے بھی آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اور نام جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا نعمان ہے, اور نعمان اصل میں خون کا وہ حصہ ہے جس سے انسانی اسٹرکچر اور اس کا ڈھانچہ جو ہے تیار ہوتا ہے. تو امام ائمہ کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی کہ آپ کے نعمان نام ہونے میں ہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ بے شمار خوبیوں کے جامع ہیں. اور نعمان سے ہی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فقہ کا جو اسٹرکچر تیار کرنے والے ہیں وہ یہ حضرت نعمان ہیں, کہ انہوں نے ہی ایسے قواعد مرتب کیے کہ جس کی بنیاد پر, جس کو بیس بنا کر فقہ کو مدون کیا جاتا اور اس کو باقاعدہ اس کے اصول و قوانین کو مرتب کیا جاتا.
میں آپ کی اجازت سے اگر ایک بات کہوں,
ضرور
اجازت ہے,
بالکل
جزاک اللہ, آپ بولیں نا اجازت ہے,
اجازت
اللہ برکت,
ہم کون ہوتے ہیں لیکن آپ کو کہنے پر,
نہیں جزاک اللہ خیرا, اللہ برکت دے آپ کو. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ضابطے بیان فرمائے ہیں ان اصولوں اور ضابطوں کے تحت بندہ قرآن و حدیث سے آج بھی اپنے مسائل کو کیا کر سکتا ہے, حل کر سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیے امت کو جو نئے مسائل درپیش ہو رہے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے زول ریگولیشن اصول قاعدے ضابطے ایسے ہیں کہ جن کو فالو کر کے آج بھی ہم قرآن و حدیث سے کیا کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کا حل ہمیں معلوم ہو ہی رہا ہے وللہ الحمد, اللہ کی رحمت ہے. اچھا کون معلوم کر سکتا ہے کون معلوم نہیں کر سکتا, یہ پھر آگے کیا ہے اس کی ایک تقسیم ہے. اور مفتیان کرام ہیں جیسے علماء ہیں ان کا معاملہ الگ ہے, عام عوام ہے اس کا معاملہ کیا ہے الگ ہے. جس طرح ہر بندہ کھانا نہیں بنا سکتا, حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, آپ دیکھیں بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں گھر پہ کیا ہو رہا ہے, کھانا بن رہا ہے لیکن اب بندہ بولے یار جیسا لذیذ کھانا میں بناؤں گا اور آج تک کبھی بنایا ہی نہ ہو اور کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ڈلے گا کیسے ڈلے گا کب ڈلے گا کس طرح بنے گا کچھ پتہ ہی نہ ہو اور بندہ بولے جی میں ہی ہوں اور یہ تو ایسے ہی لوگ فالتو گھوم رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے کیا پکاتے ہیں کیا بناتے ہیں. یعنی ایک بندہ جس کی اسپیشلٹی ہے اس کو بندہ بولے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں سب کچھ, اس کو بولیں گے کہ یہ بےچارا وہ مالی خولیا کا جو ہے وہ مریض ہے یا اس کو کوئی ذہنی خلل کوئی لاحق ہو گیا ہے, آج تک کبھی پکایا ہے نہیں تو کیا لذت آئے گی اور کیا ذائقہ آئے گا اور کیا بنائے گا. ہم نے ویسے بڑے بڑے پھیکے پھیکے کھانے کھائے خالد بھائی, ایک ہوتا ہے کھانا بد مزہ
صحیح
اور ایک ہوتا ہے پھیکا کھانا,
ٹھیک ہے,
پھیکے کھانے کے اندر جو ایک تکلیف ہے نا اسے کھانے میں وہ شاید بد مزہ کھانا کھانے میں وہ تکلیف جو ہے وہ نہیں, کیونکہ بد مزہ اس میں مزہ تو بہرحال کیا ہے ایک ہے لیکن وہ کیا ہے وہ بد
ہونا چاہیے تھا ویسا
ویسا نہیں ہے لیکن ہے صحیح کچھ نہ کچھ ہے اس میں, لیکن جو پھیکا کھانا ہوتا ہے نا اللہ کی پناہ ہے اللہ ہمیں جو ہے وافیت و سلامتی عطا فرمائے, کبھی کھانا پڑ جائے اللہ نہ کرے, بےچارے جن کو پرہیز ہوتی ہے ان کو کھانا چاہیے, یاد رکھیے جو پرہیز کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر لگے. بھارت تو یہ کن کا کام ہے, مسائل کو اصول و ضوابط کو لیتے ہوئے مسائل کو حل کرنا یہ علماء کا کام ہے. اور جس کا کام ہے وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے, ہمارا کام ہے عمل کرنا, عمل کرتے جائیں گے خیر پائیں گے. جی خالد بھائی,
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام و نصب کے حوالے سے جس طرح سے گفتگو ہوئی, آگے اگر ہم دیکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طرز زندگی, آپ کی عبادت اور ریاضت, آپ کی شہرت کس کس اعتبار سے دنیا میں رہی, تو ابتدائی طور پر تو یہ بات ہی سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے وہ اہل اللہ سے بڑی محبت کرنے والے تھے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ بچوں پر نسلوں پر اثر انداز ہوتی ہے. جب ہم اللہ کی محبت سکھا دیتے ہیں اور پھر اس محبت کے دائرے میں ہی ان افراد کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جو اللہ والوں سے یا جو اللہ والے ہو گئے ان سے محبت کرنے والا اپنی اولاد کو بناتے ہیں۔ تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اولاد سعادت مندی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے لیکن سعادت مند نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ والد بھی اس کے پالنے پر افسوس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا پروان چڑھایا ہی کیوں، اس کے لیے اتنی محنت ہی کیوں کی جب یہ ہمارے کام آ نہیں رہا۔ آپ دیکھیے کہ اہل اللہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی خطوط و نقوش میں ہی بچوں پر اس بات کو آشکار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں جینا ہے اور اسلام کے مطابق جینا ہے تو پھر ان کے ساتھ رہا جائے گا، ان کی طرف مائل ہوا جائے گا جنہیں رب العالمین جل وعلا کا انعام حاصل ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تفسیر بن کر اپنی زندگی گزارتے رہے پھر ان کے رستوں پر آنا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نے کس طرح سے انہیں ابتدائی طور پر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ وابستہ کیا، اور اس کے بعد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جس طرح سے امام اعظم کا شرف تلمذ ہے، یعنی ادب کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام اعظم حاضر ہوئے ہیں اور علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سوارا اور نکھارا ہے اور بزرگوں کی فیضان نظر میں رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ علم بھی ہے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ علم وہ ہو جو کبریائی لایا ہو، جو بندے میں تکبر لے آیا ہو، یہ علم وہ ہے جو بندے کو عاجزی اور انکساری کے وہ انداز سکھاتا ہے جو اسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں آپ کے علم کا ایک شہرہ ہے، یعنی فقہ کے حوالے سے ہم نے انتہائی مختصر بات کی لیکن شہرے کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ ہی سرخیل علماء ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے تو عبادت کا انداز علم کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جب دیکھا اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی دیکھا۔ صبح سے اٹھ کر جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہوتا درس و تدریس کا اور طلباء علم دین کو سکھانے کا، تو بس وہ سکھانے کا سلسلہ جو صبح سے شروع ہوتا صرف بیچ میں نمازوں کے وقفے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کی طرف اپنے لوٹ کر آتے اس کے بعد بھی مختصر آرام کرتے، کپڑے تبدیل فرما کر اعلیٰ خوشبو اس میں لگا کر پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں نمازوں کا اہتمام کیا کرتے،
مرحبا،
نوافل کی کثرت کیا کرتے اور پھر اس میں مشغول ہو جاتے کہ اب میں اللہ رب العالمین جل وعلا کو جہاں علم کی خدمت کے ذریعے سے راضی کیا ہے اب عبادت کی کثرت کے ساتھ بھی اس کو راضی کرنے کے لیے،
یا مرحبا۔
امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے
ہو میں تائلے عشق مصطفیٰ
مرحبا سبحان اللہ. کالز بھی لیتے ہیں میسج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی
کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے. فہیمت تاری اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آج خلیل بھائی بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. نور حق جلوہ نما ہے مجھے معلوم نہ تھا, اور گلے کے حوالے سے کوئی علاج بھی ارشاد فرما دیں.
گلے کے حوالے سے کوئی علاج بتا دیں. اب اس میں کیا آپ نے پوچھا ہے, یہ تو یا تو خلیل بھائی اپنی مومنانہ فراست سے بھانپ جائیں, جان جائیں تو پہچان جائیں تو الگ بات ہے, ورنہ کیا کہیں گے خلیل بھائی؟
اللہ پاک ان کے جو بھی مسئلہ ہے رحمت کی نظر فرمائے,
آمین. واہ,
باقی یہی عرض کرنی ہے کہ وہ گلے کے حوالے سے جو کہا تو پرہیز ہی عرض کر سکتا ہوں کہ گلے کی کوئی بھی اگر پرابلم ہے, میں نے کسی پڑھا ہے ایک بہت ہی ماہر جیسے شخصیت ہیں طبیب تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک اگر کہا جائے کہ سب سے نازک چیز جو ہے وہ گلا ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز دیکھیں ہم جو ہے وہ گلے سے گزرتی ہے, کچھ بھی کھائیں ٹھنڈا میٹھا پھیکا تیکھا جو بھی ہے مرچ مسالے ہر چیز, پھر پکوڑے کھائیں سموسے کھائیں یا بکرے کھائیں مرغیاں کھائیں تیل کھائیں پانی پیئے, یعنی جو بھی کھانا ہے وہ گزرے گا کہاں سے؟
گلے سے گزرے
گا. گلے سے, تو اس لیے اس کی حفاظت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کھانا ہم نے کھایا تو ادھر ہمارے بازو میں پہنچ گیا, تو کیونکہ یہاں سے گزرتا ہے. تو ان کی ایک اپنی جیسے یہ رائے تھی کہ اس کا گلے کا جو خیال بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز یہاں سے گزرتی ہے. تو اس لیے آپ کو یہی عرض ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا چیز کھانے سے آپ کا گلا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, تو ان چیزوں کا پرہیز کیجئے. موٹا موٹا پرہیز تو سب کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ نے آئلی چیزیں کھائیں گے, ٹھنڈے پانی پئیں گے, کھٹی چیزیں کھائیں گے, تو ظاہر بات ہے گلے پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ کرے کہ وہ اس میں آسانی ہو جائے.
جی کال.
میرا نام علی رضا تاری ہے, میں ساتھ کا واسطے عرض کر رہا ہوں. میری ناطقہ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں.
مرحبا ماشاءاللہ. جی کون؟
خلیل بھائی خارش کا کوئی گھریلو علاج بتا دیے.
اللہ پاک آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. عرض ہے, میسج ہے, یہ زہیب بھائی ہیں ستیانہ سے, فیصل آباد کے قریب یہ علاقہ ہے ستیانہ, یا غالباً فیصل آباد کا ہی علاقہ ہے, قریب ہے یا فیصل آباد کے, چلیں بھارت ہے فیصل آباد کے قریب قریب ہی ہے. چلیں کہہ رہے ہیں کہ قسمت میری چمکائی آقا کلام سنائے. ٹھیک ہے جی, اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنائے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. بہت شکریہ پہلے اسلامی بھائی آپ کے لیے میسج کے لیے. آگے ہے جی خلیل بھائی, پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے کوئی آسان سا نسخہ بتائیں. بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے, اس کے لیے کچھ بتائیں کیا کیا جائے. اللہ شفا سلامتی عطا فرمائے. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے کلام سنائیں. سرگودا سے میسج ہے, بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. میرپور خاص سے میسج ہے جی, واہ سبحان اللہ, اور ان کو کلام سننا ہے. محمد اویس بھائی ہیں, مدینے مجھ کو بلا لیں بہت اداس ہوں میں. مدینے حاضری کی دعا بھی فرمائے, آمین. اللہ آپ کو مکہ مدینے کی بادب حاضری کی عطا فرمائے. یہ ہیں جی, کیا نام ہے ان کا, نام تو بہرحال مینشن نہیں ہے, بہرحال میسج ہے ان کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. مرحبا, زندہ باد, مرحبا. جی
کلام کے لیے کرنی تھی, سنتے ہیں کہ محشر صرف ان کی رسائی ہے.
بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. شاداب بھائی ہیں جی, کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں, شکریہ عطار کا. ٹھیک ہے جی. بہاول پور سے میسج ہے, کلام سنا دیں ارشاں تے جان والے. واہ سبحان اللہ. منگوال غربی گجرات سے میسج ہے, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت کلام سنائے. واہ مرحبا سبحان اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت خوبصورت موضوع لیا ہے, کیا بات ہے. مدنی چینل کی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. خضر حیات بھائی ہیں, اسلام آباد سے اپریسیشن کر رہے ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. آگے چلتے ہیں جی، کال لیتے ہیں.
محمد احمد رضا قادری کراچی سے عرض کر رہا ہوں، دانت سنا دے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے.
سبحان اللہ. بال جھڑنے کا کوئی علاج بتائیں خلیل بھائی، میسج ہے. 10 سال کا بچہ ہے اور اس کا زکام نہیں رکتا، اس کا بھی کوئی حل بتائیں. اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے. جسم میں اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے، اس کا بھی کوئی حل بتائیں. اللہ پاک شفا اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی کچھ کلام بھی سنائیں اور پھر علاج بھی بتائیں. پہلے کلام پھر علاج.
صلوا على الحبيب وصلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نور حق جلوانو ما مجھے معلوم نہ تھا شکل انسان، شکل انسان
دل میں مدینہ
شان والے آ ارشاں سے جان والے آ
جان والے آ
تھا دی شان والے آ ارشاں سے جان والے آ
جان والے آ
تھا دی شان والے آ ارشاں سے جان والے آ تیرا تیرا مقام تیرا سچا کلام تیرا آیتا سنانے والے آیتا سنانے والے
سنانے والے
آیتا سنانے والے آیتا سنانے والے
رب بھی دو روند گھلے
رب بھی دو روند گھلے
گھر گھر پیرا
تلے چادرا بچھان والے آیا چادرا بچھان والے
بچھان والے
چادرا بچھان والے چادرا بچھان والے
مرحبا ماشاءاللہ علاج کے حوالے سے وہ جو کال تھی اس پر بھی رسپونڈ فرمائے
صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم جسم میں درد کے حوالے سے فرمائے اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے ہمارے سارے مریضوں پر جنہوں نے کال کی جو نہیں کر سکے جو کرنا چاہتے تھے تو جسم میں درد کے لیے ایک بہت اچھا علاج ہے کہ دودھ کے اندر آپ ہلدی مگر ہلدی جو عام طور سے بازار میں ملتی ہے تو کوشش کریں اگر اس کو بطور کسی مریض کو جیسے دوا کے استعمال کرنا ہے بطور دوا اور تو پھر اس میں کوشش کریں کہ ثابت ہلدی آپ لے لیجئے تو اس کو کوٹ لیجئے پیس لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو اس میں شک نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے یا اس میں کوئی ملاوٹ ہے تاکہ مریض کو صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو سکے تو آدھی تقریباً چوتھائی چمچ کے لیں کوارٹر ٹی اسپون جو ہے وہ گرم دودھ میں ڈال کے اس کو استعمال روزانہ کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے پٹھوں کے کھچاؤ کے حوالے سے بھی یہ علاج آپ کر سکتے ہیں دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے اس کو استعمال کیجئے اور گائے کا دودھ ہو تو بہت اچھا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے دودھ کے بارے میں گائے کے دودھ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ہے انجیر کا استعمال آپ کیجئے انجیر جو ہے وہ کمزوری کے حوالے سے یعنی پٹھوں کا کھچاؤ ایک وجہ اس کی کمزوری بھی ہوتی ہے دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہر کھانے کے بعد اگر آپ دو دو انجیر استعمال کریں تو اس میں پیٹ بھی آپ کا صحیح رہے گا گیسز وغیرہ بھی دور ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو انشاءاللہ طاقت بھی حاصل ہوگی مزید یہ ہے کہ جہاں کھچاؤ ہے تو وہاں پر زیتون شریف کا آئل تو وہ بھی آپ جو ہے نا استعمال کریں تو اللہ نے چاہا جیسے کہیں درد ہے پٹھے کھینچے رہتے ہیں تو زیتون شریف کا آئل آپ اس دن میں دو بار ہلکے ہاتھ سے اس کا مساج کریں تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا بچوں کا پیٹ پھول جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جیسے والدہ کا دودھ پیتا ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدہ کو جو اس کی ماں ہے اس کو بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے جو گیس پیدا نہ کریں تاکہ بچے کو بھی پھر اس کا جو ہے نا وہ نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے نا مشہور دوا خانوں کے ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جیسے کچھ عرق ٹائپ کا کہ جو بچوں کو پلایا جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ وہ چیز آپ پلائیں تو فائدہ ہوگا اسی طرح سے سویا یا سویا تھوڑی سی اجوائن اور سونف وغیرہ تو اس کا جو ہے نا اس کو پانی میں تھوڑا سا پکا کر چوتھائی چمچ تو وہ اگر پانی بھی بچوں کو پلایا جائے تو وہ بھی اس میں مفید ہوتا ہے اسی طرح سے بال جھڑنے کے حوالے سے پوچھا تو بال جھڑنے کے لیے یہ ہے کہ آپ
سب سے پہلے کھارے پانی کا اگر استعمال ہے تو اس کو روک دیجیے کہ اس سے بھی بال وغیرہ جھڑتے ہیں, اور اچھا آئل استعمال کریں.
کھارے پانی سے بال سفید بھی ہو جاتے ہیں؟
بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کھارے پانی میں کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جہاں کھارا پانی مسلسل گرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ جگہیں بھی جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہیں, کہ وہ اس غسل خانے میں آپ دیکھیں گے یا اس طرح کے وہ نل کو پائپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی متاثر ہوا ہوا ہوتا ہے. کہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات کہ وہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ وہاں کھارا پانی ہوتا ہے, اس میں بہت سارے ایسے نمکیات ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نقصان دہ ہوتی ہیں.
اللہ فکر ادا فرمائے, تو جن کو پانی صاف پانی میسر ہے نہانے کے لیے بھی تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, جن کو میسر نہیں ہے تو وہ یہ شکر کریں کہ پانی ہے, ورنہ لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہے. ہم تو دیکھ کر کے آئیں, چیزوں کا مشاہدہ کر کے آئیں, مقام شکر بہرحال تلاش کیا جانا چاہیے. اللہ کی رحمتیں ہیں, مہربانیاں ہیں, اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے. آمین, آمین. جی
اس میں یہ ہے کہ تل کا آئل آپ لے لیجئے 100 گرام, اس کے اندر 100 گرام کوکونٹ کا آئل ڈال لیجئے, اور اس میں 30 گرام جو ہے کلونجی کا آئل اور 30 گرام جو ہے نیم کا تیل, یہ ان کو ملا لیجئے. تو چاہیں تو آپ تھوڑا کم اس کو کوانٹٹی میں بنا لیجئے, تو ان کو مکس کر لیں اور پھر یہ بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ اس سے بال اچھے رہیں گے اور جھڑنے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. 10 سال زکام ہے, 10 ماہ کا بچہ ہے یا 10 سال کا بچہ تھا اس کا ذہن میں نہیں,
10 سال
تو اس میں ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو کوئی ایسی چیزیں جو کھاتے ہیں باہر سے, کوئی پاپڑ وغیرہ یا غیر معیاری چیزیں جو استعمال کرتے ہیں تو اس سے جو ہے پرہیز کروایا جائے, تو وہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. مزید یہ کہ شہد جو آپ کو اچھا معیاری مل سکے جتنی آپ اپنی کوشش کے حساب سے, تو وہ جو ہے آپ لے کر جو ہے نا صبح شام بچے کو استعمال کروائیں تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی فائدہ ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پاؤ شہد لے لیجئے, اس میں 1 گرام زعفران یہ پیس کے آپ شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ یہ آپ صبح شام چٹائیں 2-3 ٹائم تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. خارش کے حوالے سے علاج پوچھا تھا, تو خارش کا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جو خارش کو بڑھاتی ہیں, جیسے کہ بڑے کا گوشت ہے, تیز مرچ مسالے ہیں, یا خشکی والی چیزیں جو جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں جیسے کافی ہے, چائے ہے, اسی طرح سے آلو سے بنی چیزیں اور فاسٹ فوڈ وغیرہ, اس سے پرہیز کیا جائے. اور اس کے لیے
جس کو خارش ہے اس کو بھی آلو سے پرہیز کر دیں,
ہاں خشک والی چیزوں سے, جیسے پانی اگر کم پیتے ہیں تو اس سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, دودھ کا استعمال کیا جائے تو وہ مفید ہے. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے, بیر کی طرح ہوتے ہیں گول گول چھوٹے چھوٹے لال سے, تو یہ اگر مختصر علاج کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ یہ 8-10 دانے جیسے لے کر اس کو رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ پی لیا جائے, تو یہ بہت بہترین چیز ہے, انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا.
پنجاب میں جو ہے نا وہ یہ ہمارے جو گاؤں دیہات میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ جس کو خارش وغیرہ ہو یا دانے نکل آئے اسے کہتے ہیں کہ اس کو نیم اور پھلا جو ہے نا وہ یہ اس کو نیم کے پتے اور پھلا ہی ایک درخت ہوتا ہے, اس کے پتے جو ہے نا وہ گھوٹ کر اس کو جو ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو پلایا جائے, اس سے بھی یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ دانے اور یہ خارش رنگ بھی جو ہے فیر ہو جائے گا. لیکن وہ ہوتا بہت سخت کڑوا ہوتا ہے, یہ کیا کہیں گے اس پر؟
اچھی چیز ہے, تقریباً جتنے خون صاف کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں نا تو ان کا تقریباً کڑوی ہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بوٹی پنیر بوٹی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ اس کا فرماتے ہیں, تو یہ بھی خون کو صاف کرتی ہے, یہ بھی 8-10 دانے رات پانی میں بھگو دیں صبح اس کو پی لیں تو یہ بھی خارش کے حوالے سے مفید ہوتا ہے. اسی طرح سے پنیر بوٹی کا جو میں نے عرض کیا منڈی بوٹی ایک ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں 8-10 دانے رات کو بھگو دیں. اناب ہے یہ کہ یہ مناسب ہے, اس میں کڑوا نہیں ہوتا, اس کو بچے بھی اگر چاہیں چھوٹا بڑا سب استعمال کر سکتے ہیں,
پی سکتے ہیں,
تو یہ انشاءاللہ مفید ہے. اور جہاں رہ گیا یہ کہ
بوٹی کو تخم حیات بھی کہا جاتا ہے,
جی جی
تخم حیات,
جی جی
یعنی زندگی کا بیج پنیر بوٹی. جی
نیم کا ذکر کیا سلمان بھائی نے, تو یہ بھی بہت مفید ہے, اگر آپ جو کر سکے تو وہ اس کے پتوں کا, جیسے اگر تھوڑے سے پتے گھوٹ کر جیسے انہوں نے کہا تو اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے.
یہ بڑا ایک ذوق والا کام ہے, یہ بھی اس کے پتے اتارنا اور اس کو گھوٹنا.
خلیل بھائی گھوٹ کا کیا مطلب؟
گھوٹ ہاں گھوٹ سندھی میں رسگلے کو کہتے ہیں,
ہر بولی میں الگ.
ہاں یہ بھی یاد آ گیا, مطلب یہ ہے کہ اس کو یوں گرینڈ کر لیں, اس کو یوں بول لیں, وہ ایک بڑا سا پنجابی میں لفظ بولتے ہیں دوری, وہ دوری بڑی سی ایک ہوتی تھی, ایک اوکھلی بھی ہوتی تھی, اوکھلی بہرحال چلے وہ دوری ہوتی تھی, اس میں وہ کیا کرتے تھے چیزوں کو, کیا کرتے تھے اس کو گرینڈ کر دیتے تھے, یوں آج نئے زمانے کے دوبارہ لفظ بولیں تو پیس دینا اس کو, بالکل
گرینڈ مشین کے ذریعے پیسا جا سکتا ہے.
جی جی بلینڈر سر اس کے لیے بلینڈ کر لیں, یوں بھی ایک لفظ استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ کے گھر میں جوسر بلینڈر ہے تو آپ یہ نیم کے پتے لے کر کے اس کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو پینا کام ہے. اس کو پینے کے حوالے سے مجھے ایک حکیم صاحب کا جو ہے نا وہ بات یاد آ رہی ہے, اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں, اس میں تھوڑا سا اس میں نمک ڈال لیں تو اس کا ذائقہ نمکین ہو جائے گا. تو کڑوا ہے اور نمکین ساتھ میں جائے گا تو پی بندہ نیچے اس کو اتار لے گا. ویسے اس کو پینا آسان کام نہیں ہے, بہرحال دوائی ہے مٹھائی نہیں ہے, علاج کرنا ہے تو کڑوا ہے تو بھی کرنا.
بہرحال یہ کہ آپ نے جو توجہ دلائی ہے نیم کی طرف تو بہت اچھے, یعنی کہ جہاں اللہ کی اتنی نعمتیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اگر نعمت ہے اس کو دیکھا جائے تو, اس کی ہر چیز ہی مفید ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے اپنی کتاب میں گھریلو علاج میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی کونپلیں, یہ جب پتا بنتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی کونپلیں اس کی جو نکلتی ہیں, اگر یہ گرمی, اب اس کے بعد گرمی کا موسم آئے گا تو ہمارے یہاں جیسے
کراچی میں تو آ گیا,
تو وہ کونپلیں اگر تھوڑی سی جیسے 15-20-25-30 تعداد ایک جتنی بھی آپ لینا چاہیں تو وہ لے کر جو ہے نا روزانہ اگر اس کو صبح کھا لیا جائے تو پھر گرمی دانوں سے بندے کو حفاظت رہتی ہے. نیم وہ ہے کہ یہ اگر اگر آپ یوں نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو پانی میں ابال لیں, اس کے پتوں کو, تو وہ بھی جو ہے نا استعمال میں آتا ہے کہ وہ اگر جراثیم کش ہوتا ہے. اسی طرح سے جی اسی طرح سے یہ نیم ہے تو یہ اس کے چھاؤں بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ اس کے چھاؤں میں بھی یہ جو ہے نا آپ کو فائدہ ہوگا, یہ جراثیم کش ہے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اس کے چھاؤں سے, اس کے پتوں سے, اس کے کونپلوں سے, اس کے تنے سے, اور پھر اس کے جو بیج ہوتا ہے جس کو نیمولی کہا جاتا ہے تو اس کا بھی جیسے ویسے بھی اس کو کھایا جاتا ہے, اس کا آئل بھی بنتا ہے.
نیم گلو کہتے ہیں اس کو, نیم گلو, نیم گلو ایک لفظ سنا ہوا میں نے, ابھی ہے یا نہیں ہے کیا ہے تو آپ ہی بتائیں گے. یعنی اس کے وہ جو بیج,
جی جی بیج ہوتے ہیں اس کے جو, تو وہ بھی اگر استعمال میں آتے ہیں اس کے بیج نکال کر, جیسے وہ بیج نکال کے اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے, جیسے بادام کو ہم نکالتے ہیں تو اس کے اندر جو مغز ہوتا ہے تو اس کو بھی, اس کا آئل بھی نکالا جاتا ہے, تو وہ بھی کسی بھی طرح کے جیسے زخم ہوتے ہیں تو اس پہ لگایا جائے تو اللہ کی رحمت سے اس میں فائدہ رہتا ہے, اسی طرح سے اس کی دوا بھی بنتی ہے. تو
شکر والوں کی نیم ہو گیا ماشاء اللہ, کیا بات اخیل بھائی آپ کی, اللہ آپ کو برکت دے اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. علاج کے حوالے سے ہم نے خلیل بھائی سے رہنمائی لی ہے, اللہ پاک سارے مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. میں چاہوں گا عابد بھائی سے ہم حضرت امام اعظم کے علمی مقام کے حوالے سے کچھ سنیں, کیا فرمائیں گے.
سبحان اللہ, امام اعظم علی فرحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف ایک اللہ کے ولی, عبادت گزار, عابد و زاہد, بلکہ آپ بہت بڑے عالم تھے, اور اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ثلاثیات ہیں, یعنی تین واسطوں سے جو حدیث آپ تک پہنچی ہے, بیچ میں تین واسطے ہیں, اور آپ ایسا بھی ہے کہ بیچ میں دو واسطے ہیں, ایسا بھی ہے بیچ میں ایک صحابی اور ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے. یہ وہ کتاب, یہ وہ حدیث ہوتی ہیں جس پر صاحب جو تصنیف ہوتا ہے, جو حدیثیں جمع کرتا ہے, جیسے امام بخاری, ان کو ناز ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ حدیث آئی ہے جس تین واسطوں سے حضور تک پہنچتا ہوں میں, یعنی ناز ہوتا ہے. امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے اندر 22 ثلاثیات ہیں اور ان میں سے 20 وہ ہیں جو امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں سے آئی ہیں.
واہ واہ,
تو خود امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ثلاثیات ہیں ان کی تعداد 300 تک کا بتائی گئی ہے, ان کی تعداد 300 ہے. تو یوں کہیے کہ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ روایات بھی نقل کی ہیں, اور آپ جیسے ایک حدیث یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک واسطہ بیچ میں الدار الخیر کا فاعلی, یہ جو حدیث پاک مشہور ہے, یہ ایک واسطہ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے حضور سے سنی اور انس بن مالک نے ڈائریکٹ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سنائی. تو یوں کہیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا علمی مقام ایسا تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے خواب دیکھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تھوڑا اپنے دل میں کچھ رکھتا تھا. اس نے خواب دیکھا, کہتے ہیں میری قسمت جاگ اٹھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے, مجھ پر کرم فرمایا. تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نعمان بن ثابت کے متعلق کیا حکم ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, میں ان سے علم سیکھ لوں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے علم بھی سیکھو اور اس کے اعمال کی پیروی بھی کرو. فنعم الرجل ہوا ابو حنیفہ کتنا ہی اچھا آدمی ہے.
واہ واہ واہ.
اللہ اکبر کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو جو میرے دل میں تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اور ایک اور ہے کہ ایک شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور اس وقت حسین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے, اور اظہر بن کیسان کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں ان سے عرض کرنے لگا شیخین سے کہ میں حضور سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھ لوں کہا پوچھنا مگر آواز کم رکھنا, خواب کی بات بتا رہا ہوں اور یہ اللہ والوں کی خواب کی بات بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آہستہ سے حضور سے عرض کی, آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے متعلق کیا فرماتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ھذا علم ان فتح من علم خضر, کہ یہ ابو حنیفہ کا جو علم ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے پھوٹ کر نکلا ہے. جیسا حضرت علم جو خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ علم لدنی ہے, جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اللہ نے اسے علم لدنی عطا فرمایا. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کو علم لدنی عطا فرمایا. تو جو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو علم تھا وہ علم لدنی کا ہی ایک حصہ تھا. تو اللہ کریم ان کے علم سے بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے اوصاف, آپ کی عادات اتنی پیاری تھی, اتنی پیاری تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی اگر آپ کے ساتھ بد اخلاقی بھی کرتا آپ اسے معاف کر دیتے.
سبحان اللہ.
ایسی بات ایک آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی اور آپ کو جو ہے وہ تھپڑ مار دیا. آپ نے اس شخص کے سامنے فرمایا اگر میں چاہوں تو میں تمہیں بدلہ لے سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو قاضی کے پاس جا کر تیرے اوپر مقدمہ کر سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو اللہ کی بارگاہ میں تیرے اس ظلم پر شکایت کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ کچھ بھی نہیں کروں گا. اور کرم دیکھیں آپ کا, آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن اگر اللہ کریم نے مجھے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تو تجھے ساتھ لیے جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ اخلاق ہے
ساتھ لیے جنت میں
اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک تجھے ساتھ نہ
لے جاؤں. ٹھیک.
تو یہ ہے
ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا.
جی. تو یہ دیکھیں کہ آپ کے معافی اختیار کرنا, آپ کی عادات ایسی, لوگوں کو دینے والے, سخاوت کرنے والے, اور آپ کے پڑوسی آپ سے تنگ نہیں تھے. امام یہ اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا ہوتا ہے ان کی زندگی کے مطابق. اور آپ نے ابھی سنا کہ حضور نے فرمایا ان کی سیرت پر بھی عمل کرو. تو یہ اللہ والے ہیں جن کی سیرت پر اگر ہم چلیں نا تو یوں لوگ ہمارے قریب آ جائیں ہماری طرف. ہماری امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی.
سبحان اللہ.
کبھی کسی مسلمان پر تہمت نہیں لگائی.
جی.
بلکہ جس نے اگر آپ کی غیبت بھی کی ہے, آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے, تو آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے.
سبحان اللہ.
اللہ اکبر. دشمن کو بھی آپ عطا کر دیا کرتے تھے.
جی.
یہی وجہ تھی کہ لوگ جو ہے جو آپ کے بارے میں کسی طرح کی بات رکھتے تھے وہ بالآخر آپ کے معتقد ہو گئے.
کیا بات ہے جی. اللہ پاک ہمیں بھی یہ کردار کی عمدگی جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت پیارے مولوی کے داد سامی ہیں, استاذ العلماء ہیں حضرت مولانا عمر حیات عطاری مدنی صاحب. آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف میری توجہ مبذول کروائی ہے حضرت امام اعظم کے علم کے حوالے سے. گھڑی بہرحال بتا رہی ہے کہ ابھی ہم اس کو نہیں لے سکیں گے, وہ تھوڑی اس میں ڈیٹیل بھی ہے, تفصیل بھی ہے. تو پھر کبھی اللہ نے جو ہے وہ سعادت بخشی تو ہم اس عنوان کو یا موضوع کو اپنے کسی پروگرام کے اندر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اعظم کا فیضان بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہٰ و یاسین علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات و التسلیم. سبحانک اللہم فبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے استاد السلام پڑھتے ہیں.
مصطفیٰ نے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع برد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھ گئے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے خود سے سگے ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت
مت پہلا کھو سلام شمع بلبل میرا یت پہلا کھو سلام
چلو سیکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکا